الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سورہ انشقاق کی آخری آیات کا حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس سے پہلے سورہ انشقاق کی ابتدائی آیتوں کی کچھ تفسیر و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور جیسا کہ پچھلے بیانات میں عرض کیا گیا اس سورت کا اصل مقصود ہم جیسے نادانوں اور غافلوں کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زندگی گزارنے میں مشقت نہ اٹھاتا ہو. کوئی نہ کوئی مشقت اس کو پیش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے بغیر کوئی انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تم اسی طرح محنت کرتے چلے جاؤ گے، مشقت اٹھاتے چلے جاؤ گے، فملاقیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملو گے. تو پھر آگے یہ بتلایا تھا کہ یہ مشقت اگر انسان صرف دنیا کی زندگی کے لیے کرے تو اس کی انتہا قبر پر جا کر ہو جائے گی، اور اگر یہی محنت انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر یہ محنت کرے، تو پھر اس کا انجام ایسا ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو وہاں ابدی زندگی میں راحتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، اور اپنے گھر والوں کو جا کر وہ خوش جائے گا اپنے گھر والوں کے پاس. یہ مضمون پچھلی آیتوں میں آیا ہے. اب اسی کا جو جس بات سے آیت شروع ہوئی تھی اسی کی مزید تاکید کے طور پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تین چیزوں کی قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. ترجمہ یوں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی, یعنی وہ شفق جو غروب آفتاب کے وقت مغرب کی طرف جو سرخی نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. تو قسم کھاتا ہوں شفق کی, قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ سب چیزوں کو سمیٹ لے, اور والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ اپنے اندر لوگ چیزوں کو جمع کر لے. یہ تین قسمیں کھا کر کیا فرمایا, یہ تین قسمیں کھا کر کہ لترکبن طبقا عن طبق, تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے اوپر سوار ہوتے چلے جاؤ گے. جب کوئی تہ, جو کوئی چیز تہ بر تہ ہوتی ہے, اس کی مختلف تہیں ہوتی ہیں, تو ہر تہ کو ایک طبقہ کہتے ہیں. اگر بہت ساری چیزیں تہ بر تہ رکھی ہوئی ہیں تو ہر تہ ایک طبقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تین قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ تم طبقوں پر, ایک طبقے سے دوسرے طبقے پر, دوسرے سے تیسرے طبقے پر سوار ہوتے چلے جاؤ گے, مرتے دم تک چلے ہوئے یہی ہوتا رہے گا. اور یہ جو تین چیزوں کی قسمیں کھائیں, یہ درحقیقت اسی مضمون کی شہادت کے طور پر کھائیں کہ انسان اپنی زندگی میں بے شمار انقلابات سے گزرتا ہے, اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے اوپر جاتا رہتا ہے, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. اور مثال یہ قسم کھا کر ایک شہادت دی کہ دیکھو جس طرح رات کے وقت میں جب غروب آفتاب غروب ہوتا ہے تو مغرب کے افق پر روشنی سرخ رنگ کی نمودار ہوتی ہے, غروب ہو گیا سورج لیکن اس کی جو سرخ روشنی ہے وہ افق پر نظر آتی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب یہ ایک انقلاب آ رہا ہے کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے. شفق یہ علامت ہے اس بات کی کہ دن گیا اور رات آئی, یہ ایک انقلاب ہے جو آ رہا ہے. دن کے حالات کچھ اور تھے, دن کے فوائد کچھ اور تھے, دن کو استعمال کرنے کے طریقے کچھ اور تھے, رات کو استعمال کرنے کے طریقے اور رات کے اندر کرنے والے کام یہ مختلف ہیں, کیونکہ انقلاب آ رہا ہے, آنے کی خبر دے رہی ہے شفق. واللیل وما وسق, اور اس کے بعد پھر رات کی قسم ہے, یعنی جب شفق بھی غائب ہو گئی, سرخی بھی غائب ہو گئی, سفیدی بھی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا, اور قسم ہے رات کی جو ان چیزوں کی جو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, یعنی رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو اگر کوئی دوسری روشنی انسان مصنوعی روشنی پیدا نہ کرے تو جتنی بھی چیزیں ہیں سب وہ اس کی ظلمت کے اندر سمٹ جائیں گی, اس کی میں چھپ جائیں گی. رات کا اندھیرا ہو گیا, اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. واللیل وما وسق, دوسری بات صفت رات کی یہ ہے کہ دنیا بھر کی مخلوقات, وہ انسان ہو یا جانور ہوں, چرندے ہوں یا پرندے ہوں, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں وہ نکلتے ہیں اپنے روزی کی تلاش میں اور دن گزارتے ہیں اپنے روزے کی تلاش کے اندر, یہاں تک کہ جانور بھی پرندے بھی دن بھر گھومتے پھرتے ہیں, کہیں سے یہ چگ لیا کہیں سے وہ چگ لیا. لیکن جب رات آتی ہے تو رات ساری مخلوقات کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر لیتی ہے. جتنے پرندے ہیں وہ جو پھر رہے تھے گھومتے ہوئے مشاہدہ کر لو, شام کا وقت ہوگا تو ان کی ٹولیاں واپس اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہوتی نظر آئیں گی, اور جب رات آ جائے گی تو یہ رات ان کو جمع کر لے گی اپنے آشیانوں میں, اپنے گھونسلوں میں. انسانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ دن کے اندر جہاں پھر رہے ہوں رات میں جا کر اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے. تو رات وہ جمع کر لیتی ہے اپنے تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. تو قسم ہے اس کی, یہ رات بھی ایک علامت ہے انقلاب کی, انسان کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے کہ دن کے وقت کچھ تھا اور رات کے وقت کچھ اور ہے, اور حالات مختلف ہو رہے ہیں. دن کے وقت میں اس کی کچھ اور مصروفیات تھیں, رات کو کچھ اور مصروفیات ہیں, انقلاب آ رہا ہے. تیسری چیز فرمائی والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جب وہ جمع کر لے, جمع کر, اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں, مطلب معنی یہ ہے کہ چاند کو آپ دیکھو جب مہینے کے شروع میں چاند دمودار ہوتا ہے کتنا باریک سا ہوتا ہے, دیکھنا بھی اس کو مشکل ہوتا ہے, اس کے دیکھنے کے اوپر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, کبھی دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا, اتنا چھوٹا ہوتا ہے. پھر روز اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ چودہویں رات میں پورا مکمل ہو جاتا ہے. والقمر اذا اتسق, جب چاند جو ہے وہ مکمل ہو گیا, تو کیا مانا کہ یہ خود چاند کے اندر جو اختلافات آ رہے ہیں, تغیرات آ رہے ہیں, چھوٹا تھا پھر اس سے بڑا ہوا, پھر اس سے بڑا ہوا, پھر اس سے بڑا ہوا, یہاں تک کہ پورا ہو گیا, پھر گھٹنا شروع ہوگا. اتنا روشن خوبصورت مکمل چاند چودہویں میں نظر آتا ہے, اگلی رات میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. حتی عاد کل ارجن القدیم, قرآن کریم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے پرانی کوئی ٹہنی ہوتی ہے چھوٹی سی, ایسی ہو جاتا ہے. تو تغیرات اور انقلابات اس زندگی کا خاصہ ہیں. انسان خود اپنے اوپر غور کرے, لترکبن طبقا عن طبق, تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف سوار ہوتے چلے جاؤ گے. کیا حقیقت ہے ہماری اور آپ کی, انسان کی؟ ایک اللہ بچائے جب ابتدا میں یعنی انسان غور کرے تو کوئی حقیقت نہیں, معدوم محض, ایک نطفہ بن گیا اور پھر ایک لوتھڑا بن گیا, لوتھڑے سے اس کے اوپر کچھ ہڈیاں آ گئیں, ہڈیوں پر یعنی گوشت چڑھا دیا, یہاں تک کہ اندر وہ حمل کی شکل اختیار کر گیا. کس طرح کہ ماں کے پیٹ میں جو گندا خون تھا وہ غذا بن گئی اس کی, اسی میں لذت آ رہی ہے, اسی کو, اسی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے, گندے خون سے پرورش ہو رہی ہے, اور وہ اسی رحم مادر کو, ماں کے پیٹ کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے. اس وقت میں اگر اس بچے کو کوئی یہ کہے کہ بھئی تو جس پیٹ, ماں کے پیٹ کو ایک پوری کائنات سمجھتا ہے, یہ تو ایک چند انچوں کی ایک جگہ ہے, اور جب تو باہر نکلے گا تو جس چیز کو تو نے پوری دنیا سمجھا ہوا ہے وہ باہر نکلے گا تو اس سے ہزار گنا زیادہ جگہ تجھے اپنے مکان کی ملے گی. تو وہ تصور سے اس کے باہر ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ساری جو میری تو کائنات ہی ہے, ماں کا پیٹ ہے. اور جب باہر نکلا تو باہر نکل کر ماں کے پیٹ سے وہ سمجھتا ہے کہ جس کمرے میں پیدا ہوا ہے اسی کمرے کو سمجھتا ہے کہ یہ میری کائنات ہے, اور وہ اس سے بہت زیادہ بڑی تھی. اس وقت اس سے کہو کوئی کہ بھائی تو ابھی تک کمرے کی حد تک محدود ہے, جب تو باہر نکلے گا دیکھے گا کہ گھر پھیلا ہوا ہے, اور پھر باہر گھر سے بھی باہر نکلے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ کائنات کتنی وسعت رکھتی ہے. اس کی سمجھ میں اس وقت نہیں آ سکتا, لیکن ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں آیا, بڑھے گا, چل ذرا سا آگے بڑھے گا تو کھیل کود کے اندر مصروف ہوگا, کھلونوں کو سے دلچسپی پیدا ہوگی، ایک کھلونے ہی کو اپنی ساری دولت سمجھے گا، یہاں تک کہ آگے بڑھے گا، کچھ تعلیم کے شکنجے میں کسا جائے گا، تعلیم و تربیت ہوگی، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا جب جوان ہو گیا تو اب وہ ہنستا ہے پچھلے اپنے ماضی کے اوپر کہ میں کن کھلونوں کے اوپر خوش ہو رہا تھا اور کون سے کھلونے مجھے بڑے دل پسند تھے، اس کو اوپر ہنسی آئے گی کیونکہ اب دوسرے طبقے میں پہنچ گئے، جوانی کے طبقے. اب جوانی میں خواہشات مختلف، جوانی میں ارادے مختلف، جوانی کے اندر امنگیں مختلف. وہ ان امنگوں کے بعد بچپن کے اپنے بچپن کی باتوں پہ ہنسے گا، دوسرے بچوں پہ ہنسے گا، یہ کہ کس چیز طرح لڑ رہے ہیں آپس میں، کس بات پر لڑ رہے ہیں اور کس قسم کے کھلونوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں، اس کے اوپر ہنسے گا، اپنے اوپر ہنسے گا. یہاں تک کہ اگر بڑھ گیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، تو اس کو اپنے جوانی کے اندر جو حرکتیں کیا کرتا تھا اس کے اوپر ہنسی آئے گی کہ میں جوانی کے اندر کیسے فضول باتیں کیا کرتا تھا، اب آ کے کچھ عقل آنے لگی ہے. تو ترکبن طبقہ عن طبق، تو ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف تمہیں چڑھتے چلے جانا ہے. لیکن غافل انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس جا کے قبر پہ زندگی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے انقلابات، ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، تیسرے سے چوتھے کی طرف تمہیں لے جایا جا رہا ہے. اس سے خود سمجھ لو کہ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو تمہاری منزل ہے حقیقی آخرت کی زندگی، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش صرف کرو. یہ ہے ان آیات کا مفہوم، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. یہ سب کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، ساری باتیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، حقائق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون. اور پھر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو یہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے اور سجدہ بھی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں. اور پھر فرمایا کہ واللہ اعلم فبشرهم بعذاب علیم، واللہ اعلم بما یعون، جو کچھ یہ اپنے دلائل جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب پتا ہے. اور فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. اور آخر میں فرما دیا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے کا ذکر کرتے ہیں تو مومنوں کو تسلی بھی ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، البتہ جو ایمان لا چکے ہیں، نیک کمانے کام کر رہے ہیں، وہ نہ گھبرائے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، مستقل جاری رہے گا. یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اذا فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب بھی واجب ہو گیا پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا گیا تو ایک سجدہ کافی ہوتا ہے، تو ہم سب پر واجب ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے اس کے کلام کی کہ جب وہ کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے، تو مومنوں کو کہا گیا ہے کہ جب تم یہ آیت پڑھو فوراً سجدہ کر لو، سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کر دو. اس واسطے ہم پر سجدہ واجب ہو گیا. اور ایک سنت پر آج ہم عمل کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی بھی یہ سنت ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی، تو اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ فرمایا تھا اور سب لوگ اس میں اکٹھے شریک ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل تلاوت کی خطبے کے اندر، تو اسی وقت خطبے کے دوران ہی خود سجدہ کیا اور جتنے حاضرین تھے ان سب نے سجدہ کیا تاکہ اس آیت سجدہ کے اوپر فوراً عمل ہو جائے. تو آئیے آج ہم اس سنت پر بھی عمل کر لیتے ہیں، سب مل کر اس وقت سجدہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت میں آخر میں کیا ہے کہ وہ عام ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑا. اور یہ کہہ کر سب سجدہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ.